بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج کی آیت ہے، کیونکہ قربانی اور حج دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کا زیادہ تر تعلق کم سے کم اس سال قربانی سے ہے. یہ آیت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وعظ کے شروع میں پڑھی. اس وعظ کا نام ہے تعظیم الشعائر. اس وعظ پہ پہلے بھی بیان ہوا، اور اس بیان کو ہمارے حضرت مولانا مفتی نیاز الحسنی صاحب نے اس کو شائع کرا دیا، اور آپ لوگوں کو اس کی پی ڈی ایف کاپی مل گئی ہوگی، بھیج دی تھی میں، اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس میں ایک خاص بات ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. یہ جو آیت ہے، ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عظمت دل میں رکھے گا، تعظیم کرے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا. تعظیم کہتے ہیں بڑا بنانا، بڑا بنانا، اس کی تعظیم کرتے ہیں. والدین کے حقوق میں ان کا سب سے بڑا حق ہے. اگر وہ مالدار ہیں تو مال پہ تو ان کا حق نہیں ہے، لیکن تعظیم ان کا حق ہے کہ ان کو اپنے بیٹھنے، اٹھنے، بولنے میں ایسا انداز اختیار کریں کہ جس میں وہ بڑے بنیں، ان کو بڑا بنائیں، خود نہیں ان کا ہی بڑا بن جائے جیسے آج کل رواج ہو گیا ہے. تعظیم بھی یہ معنی ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق میں سب سے زیادہ ان کی تعظیم آئی. تو اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ جو یہ آیت ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، یعنی دل میں ان کی عظمت رکھے گا اور عظمت والا سلوک کرے گا، کبھی تو تعظیم ہوگی. تو اس کا بدلہ بتا دیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شعائر اللہ جو ہیں ان کی تعظیم تقویٰ کی علامت ہے. تو اب سوال یہ ہے، اس بیان میں جو آپ لوگوں کو چھپا ہوا شائع ہوا مل گیا، اس میں یہی بتایا گیا شاعر ہیں کیا، یہ سمجھ لیجیے. تو شاعر سے جو مراد ہے وہ ہے علامات. تو شاعر اللہ، اللہ کی علامات، یہ ہوا نا مطلب شاعر، شاعر اللہ، اللہ کی علامات. تو اللہ کی علامات کسی شخص میں کیا ہو سکتی، کیا ہو سکتی؟ اس کے اعمال، اس کے اعمال. مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز شاعر اللہ ہے، کیونکہ وہ اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک علامت ظاہر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ایک علامت ظاہر کرے. تو حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی میں تو صرف حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، اور تو کچھ آتا نہیں. اردو زبان میں چھپی ہوئی ہیں، آسان ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ ایسی ہیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ انگلی اٹھا لے. 100 سال ہو گئے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اہل حق میں سے کوئی ایک ذرا انگلی رکھ دے گی ایسی ہے جہاں رکھے گا انگلی وہ خود غلطی میں پڑ جائے گا. کیونکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا عین قرآن و سنت کے مطابق فرمایا اور اس کا وہ مطلب بتایا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرمایا ہے اور ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے یعنی ایک اصولی قاعدہ ہے کہ اس میں قربانی کے تمام احکام داخل ہیں. اور حقیقت میں چونکہ یہ آیت بالکل عام ہے گرچہ کہ یہ قربانی کے بارے میں ہے لیکن عام ہے یعنی ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب تمام عبادات کے لیے ہے. تو یہاں سمجھنے کی مراد یہ ہے کہ پہلے تو شعائر سے کیا مراد ہے وہ آپ نے سمجھ لیا کہ شعائر بمعنی علامات ہمارے دین کے اعمال. شعائر اللہ وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اعمال ہوں, تبھی تو وہ اللہ کی علامات ہوں گی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے دین کی علامات یعنی شعائر اللہ ہیں, اور اعمال نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا. عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہو. ان کو شعائر اللہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا علامت بن جاتا ہے دینداری. دینداری یعنی اللہ والا ہونے کی. اب وہ اللہ والا ہے تو یہ شعائر اللہ کے معنی, شعائر اللہ کے معنی آپ کو واضح ہو گئے. تو اب یہ سمجھیں کہ تعظیم شعائر سے کیا مراد ہے, جب ان کی تعظیم کیسے کریں, کیا تعظیم ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, کیا ہے تعظیم ان کی؟ کبھی سوچتے بھی نہیں ہے, حالانکہ آیت بہت صاف ہے اور حجی اور قربانی کے بارے میں ہے کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کبھی سوچتے نہیں کہ حکیم الامت حکم آ رہے ہیں کہ وہ ان آیات کو ہمارے سامنے لاتے ہیں, اس کا مطلب بتاتے ہیں تاکہ ہمیں عقل آ جائے. اس کا ترجمہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے, تو اس کا ایک نام اللہ ہمیں بتاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعظیم شعائر کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کا حق ادا کیا ہے, ان اعمال کا حق ادا کیا ہے, یعنی جس طرح شریعت نے حکم فرمایا. حق ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس طرح شریعت نے حکم فرمایا ہے اسی طرح سے اعمال کو بجا لایا جائے, اس کو تعظیم کہتے ہیں. جو میں نے ابھی عرض کیا تھا تعظیم کے لیے کہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ والدین کے حقوق میں سب سے اہم جو ہمیشہ باقی رہنے والا حق ہے وہ ان کی تعظیم. تم مر چکے ہوں تو بھی ان کی تعظیم, اور ہم لوگ اسی میں غلطی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں والدین کے لیے کیا نہیں کرتے, جان دینے کو تیار لیکن تعظیم نہیں کرتے جو ان کا سب سے بڑا حق ہے. حالانکہ ان کو جو قلبی خوشی ہوتی ہے وہ تعظیم سے ہی ہوتی ہے. آپ جہاں چاہیں تو بتا دیں. حالانکہ بعض والدین بہت متواضع ہوتے ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے بظاہر تو وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائی, لیکن حقیقتاً ان کا دل خوش ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ملومت کے حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کی تعظیم کا سب سے بڑا حق ہے, تو والدین کے ساتھ یعنی وہ برتاؤ کرو جو کہ اللہ کا حکم ہے, اور وہ یہی ہے کہ ان کی تعظیم کرو, ان کو بڑا بناؤ. یہاں بھی تعظیم کا لفظ ہے. تو حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص دین کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بجا لائے تو اس کو ایک بڑا بدلہ ملے گا, کوئی جزا ملے گی جو اس آیت میں مذکور ہے, اور وہ یہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی اس کا متقی ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. جو شخص علامات دین یعنی اعمال کی تعظیم کرے گا, دل میں ان کی عظمت رکھے گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان اعمال کو شریعت کے موافق ادا کرے گا. اگر عظمت ہے, عظمت کا مطلب ہی یہی ہے. عظمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے تمام حکموں کو نظر انداز کر دیا جائے اور کہیں کی مٹی اٹھا کر سر پہ رکھ لی جائے, یہ تعظیم کا مطلب نہیں ہے. تعظیم کا مطلب ہے کہ ان اعمال کو شریعت کے موافق ادا کرے تو حق تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دیں گے تمہیں کہ فائن نہا من تقوى القلوب, وہ دے چکے ہر ایسے شخص کو جو کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. یعنی ان اعمال کی, یعنی شاعر اللہ کی تعظیم اس بات کی علامت ہے کہ حق تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں. تقوى تو خوف کو کہتے ہیں, کیونکہ خوف خدا ہی ایسی شے ہے, ایسی چیز ہے جو انسان سے شاعر اللہ کی تعظیم کراتے, خوف خدا. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعظیم یعنی ان کو اسی طریقے سے بجا لانا جس کا حکم ہے, یہی تقوی ہے, یہی تقوی ہے. کیونکہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے, پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طرح سے چلے گا کہ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو تم تعظیم کرو گے شاعر اللہ کی, نماز پڑھو گے تو اس طریقے سے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے, روزہ رکھو گے تو اس طریقے سے جس طریقے سے رکھنے کا حکم ہے, پھر تم ہر چھوٹی بڑا چھوٹے بڑے حکم کو بجا لاؤ گے. یعنی کسی بڑے حکم کو بجا لاؤ, چھوٹے حکم کو پامال کر دے تو تعظیم کے خلاف ہے, تعظیم کے خلاف. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کے حکموں کو معمولی سمجھنا, ان کو اہمیت نہ دینا, ان کو مستحضر نہ رکھنا, ان کی بے وقتی کرنا, یہ سب شاعر اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے. ہمارے دلوں میں دین کے احکام کی تو ایسی عظمت ہونی چاہیے کہ ان کو ایسے ادا کریں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ادا کریں, اس سے عظمت ظاہر ہوگی. تو یہ دو چیزیں سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. اب اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ احکام کو جاننے کی. جب احکام کو جانے گا ہی نہیں, جب اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے, تو تعظیم کیسے کرے گا؟ تعظیم نہیں کر سکتا. جیسا ایک دیہاتی پہنچ جائے کسی بادشاہ کے دربار میں, الٹ پلٹ حرکتیں کرے گا, تعظیم تو نہیں کر سکتا, اس کو تعظیم کے طریقے ہی نہیں پتا. تو تعظیم کے طریقے تو ہمیں معلوم کرنے پڑیں گے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب وہی سے آئے کہ کس عمل کو کس طریقے سے کرو. اس لیے یہ عجیب بات ایک یہ ہے کہ یہ جو وعظ ہے حضرت کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں کچھ حصہ تو وعظ ہے اور آخر کے حصے میں حضرت نے مسائل بتایا. وجہ مسائل ہی تو احکام ہے. اگر مسائل جانو گے نہیں تو تم کو احکام پہ عمل کیسے ہوگا؟ ویسے بھی آپ جان لیجئے کہ اگر کوئی عبادت سامنے آ جائے, مثلا قربانی آ رہی ہے, تو قربانی کے مسائل کو معلوم کرنا, ان کے احکام جاننا آپ پہ واجب ہو جاتا ہے. واجب جب کوئی ہو تو اس کے مسائل کا علم واجب ہے, اور فرض کے لیے اس کے مسائل کا علم فرض ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم مسائل کو تو پڑھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ معلوم کرتے ہیں, نہ علماء کرام کے پاس صحبت ہے, نہ پوچھتے ہیں. رفتہ رفتہ پہلے ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے اپنے لڑکپن کا زمانہ, کہ بشتی زیور کو بہت اہمیت دیتے تھے ہر معاملے میں. کہاں پہ بشتی زیور, کیا حکم ہے اس مسئلے میں, کیا مسئلہ ہے, ہر ایک بات ہوتی تھی. آج کل تو ہوا میں باتیں, اصل چیز کہ احکام کیا ہے ان کو پسے پوچھ جاتا ہوں. تو سب سے پہلا حکم تو ان 10 دنوں کے بارے میں جو پچھلی بار بھی عرض کیا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحج کے, ان میں اللہ تعالی کے نزدیک نیک عمل جتنا زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے, کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ اور محبوب تر نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی لے کر گھر نہ لوٹا. تو اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں بھی ہے, اور بھی احادیث ہوں گی, اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذوالحج میں کرنی محبوب تر ہے. اس کا ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے, اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. ایک ایک رات کا قیام, ابھی چند ہی راتیں رہ گئی ہیں, لیلۃ القدر. قیام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت لگ جائے, نماز پڑھے, قرآن شریف پڑھے, یا دوسرا کوئی کام کرے. علم دین کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے, کسی کو مسئلے مسائل بتانا بھی عبادت ہے, کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی عبادت ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ تعظیم ظاہر کریں. تو کچھ تو اس میں سے کچھ ہو. اسی طرح سے جب یہ دن اتنے مقدس ہیں, اتنے عجیب ہیں, ایک دن کا روزہ سال بھر اور رات بھر کی عبادت رات کی شب قدر کی عبادت کے برابر. اب شب قدر تو ڈھونڈنے سے ملے گی, یہ تو بغیر ڈھونڈے مل رہی ہے. جب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو اس میں گناہ انتہائی سمجھ لیں, یہ اصول جان لوں کہ جس زمانے میں کوئی نیک عمل کا ثواب زیادہ ہے, اس زمانے میں گناہ کے جو وبال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک کام میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, بھائی کچھ نہ کرو ان دس دنوں میں گناہ, تو بھی بہت بڑا کام ہو جائے. ہم لوگ تو گٹر میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے بس اتنا ہی بہت ہے کہ اس گٹر میں سے نکلنا ہے, چاہے مسجد نہ پہنچ سکے لیکن کم سے کم گندگی میں سے تو نکل آؤ. یہ غیبت کا طوفان مچایا ہوا ہے, ان محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے, گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے, سود میں ابتلا ہے, بیمہ حرام ہے اس میں ابتلا ہے, چاروں طرف ایک یعنی طوفان ہے اللہ تعالی کے حکموں کی نافرمانی کا. گلی گلی کچھوں میں بینک کھلے ہوئے ہیں, انشورنس کمپنیاں ہیں, سب کو حرام میں حرام سے بڑھ کر کفر تک لے جاتی ہیں, کیونکہ اگر گناہ کو حلال سمجھ لیا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک حالت ہے, پردے بردے کو اس کو حیائی نہیں, بے حیائی کی باتیں سب بر سرے عام ہو رہی ہیں, اور اس کا وبال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہوا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں تو ان ایام کی تعظیم کرنی, ان میں جو احکام ہیں ان کو ہمیں معلوم کرنا ہے, اور معلوم کر کے ان پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ یہی تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. دیکھو اللہ کے پاس نہ یہ قربانی کے جانوروں کا تم گوشت نہیں پہنچتا, نہ ان کا خون. ان کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا, اور اس کا طریقہ تعظیم شاعر اللہ ہے. تعظیم شاعر اللہ. تو پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر ایسا کہ جب چاہو جانور پکڑ لو, ذبح کر دو, تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی. وبشر المحسنین, اور اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو محسنین ہیں, جو عبادت کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھتے ہیں, یہ اخلاص والے لوگ, ان کے لیے بشارت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف ہے, ان التقوی ہا ہنا, کہ دیکھو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا, تین بار کیا, اور کہا کہ تقوی یہاں ہے. اور اوپر کی جو آیت ابھی پڑھی گئی اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک بات عجیب ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. ابھی ملمت کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی, تو بھی کافی تھا کہ تقوی کے سرٹیفکیٹ تو مل گئے. تقوی القلوب کیوں لگایا؟ اس کی ضروری کیا تھی؟ سرٹیفکیٹ جو دینی تھی وہ تو تقوی کی دینی تھی, وہ تو اتنے ہی سے مل گئے. القلوب کیوں لگایا؟ اس لیے کہ تقوی قلب میں ہوتا ہے. یہ دھیان رہے, یہ مت سمجھنا کہ تقوی کوئی ظاہری چیز ہے, اس کی تاکید ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں. تین بار اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا, اور پھر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ, ایک ظاہری ہے, جسے ظاہری طور سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کا نام لے, تو فرمایا کہ دیکھو اس وقت تم اللہ کا نام لو, کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ, کہ جانوروں کو اس نے تمہاری مسخر کیا ہے کہ تم ان کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لو. تو فرمانے کے دو چیزیں ہیں, ایک تو باطن ہے, اس میں تو تقویٰ ہونا چاہیے دل میں, اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں. تو یہ پورے دس دن اسی لیے ہیں, ذکر اسم اللہ اور تکبیر اللہ, یہ ظاہری ہیں, ظاہری اعمال ہیں, لیکن اسی عمل باطنی یعنی تعظیم بالقلب کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیت کرے اعمال میں تقرب کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، اور تقرب کے لیے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اس عمل کے ذریعے. قربانی اس لیے کرو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس نہیں کرو یار فنا دوست کی وجہ سے، چچا کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے، والد کی وجہ سے قربانی تھوڑی کرتے ہیں. قربانی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر تمہاری نیت ہی تقرب اللہ کی نہیں ہے جو تمہیں حاصل ہوگی، تو تم ایصال کیا کرو گے؟ ایصال ثواب تو ثواب حاصل کرنے کے بعد ہوگا، تو سب جس میں بہت لوگ چوک جاتے ہیں. پہلے تم تقرب اللہ کی تو نیت کرو، نیت کو تو صحیح کرو. اگر تم تقرب اللہ کی نیت کرو گے تو سارے گناہ خود چھوٹیں گے تم سے، کیونکہ تم کو پتا ہے کہ تقرب اللہ گناہوں کے ساتھ نہیں نصیب ہو سکتا. قرآن کی ایک اور آیت میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں، یعنی گناہ جو بالکل نہ کرے. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو دل میں ہونی چاہیے تعظیم بالقلب، اور نیت تقرب ہو اخلاص، نیت تقرب ہو اور اخلاص. اخلاص یہ ہے کہ جو نیت کی ہے تاکہ تقرب اللہ کی، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، یہ مطلب ہے اخلاص. صرف خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے قریب ہونے کی نیت کرو. اور ذبح کا حاصل یہ فرمایا کہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو، یعنی ذبیح پر اللہ اکبر کہو. تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں یہ بات ہے. تو پھر فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو اس توفیق پر تم حق تعالیٰ کی دل سے بھی تعظیم کرو اور زبان سے بھی اللہ اکبر کہہ کر اس کا اظہار کرو. فرماتے ہیں پس یہ تفسیر اسی تعظیم و تکبیر کی مقصودیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ ان ایام میں دوسرے طریق سے یہ تکبیر مشروع ہوئی ہے. چنانچہ ایک تو عید کا دوگانہ مقرر کیا گیا، اور عید کی نماز میں یہ تکبیریں زائد کی گئیں، تکبیرات زائدہ ہیں، اور ان کا عدد جو ہے ائمہ کے نزدیک مقدر، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 تکبیریں ہیں جو نماز کی 11 تکبیروں کے ساتھ مل کر 17 ہو جاتی ہیں. تو نماز عید میں 17 بار اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت عجیب بات فرماتے ہیں کہ یہ جو 17 کا عدد ہے یہ فرائض کی رکعت کے برابر ہے. کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ ہر روز 17 رکعتیں فرض ہیں. اس کے فرمایا ایک بڑی شان والا عدد ہے. اور پھر یوم عرفہ کے شروع سے ایام تشریق کے خاتمے تک بھی ہر نماز کے بعد بآواز بلند تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی نویں تاریخ کی فجر سے یا نویں تاریخ کے اثر تک. اور پھر عیدگاہ کے راستے میں بھی کہی جاتی ہے، اور اسی تکبیر سے ذبح کرنے کا حکم ہے. تو ان ایام کی دو قسم کی طاعت کو سوچنا ہے، ایک باطن کی طاعت جس کی یہ تعبیریں ہیں کہ نیت ہو صحیح، تقرب کی نیت تقرب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور اخلاص ہو نیت ہو کہ آمیزش نہ ہو، اور تعظیم بالقلب ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو معلوم کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ تعظیم. اور ایک ظاہر ہے، وہ ظاہر یہ ہے جو نماز کی تکبیرات ہیں، ذبح کے وقت کی تکبیر ہے، اور اس پورے 10 دن میں تکبیر کی فضیلت ہے. بس ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان ایام میں ان دونوں باتوں کی رعایت ضروری ہے، ظاہری اور باطنی. نہ صرف ظاہر پر کفایت کرے کہ قربانی اور نماز کا تو نام کر لیا، نماز عید بھی پڑھ لی، قربانی بھی کر لی، اور بس اور کچھ نہیں. اور نہ ان جھوٹوں کی طرح سے صرف باطن پر کفایت کرے، کہ ہمارے تو دل میں تقویٰ موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو نماز بھی نہ پڑھیں تو گھر میں تو ہمارے تو اللہ میں موجود ہے، گھر کے اندر موجود ہے، ہمارے دل میں تو اللہ ہی اللہ ہے. اب جو ہے یہ تو سب ایک بنیادی چیز میں نے عرض کر دی، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں احکام معلوم کرنے چاہیے. اس لیے میں آج احکام پڑھ کے سناؤں گا تاکہ کم سے کم ایک بار تو ہمیں پتہ چل جائے کہ قربانی کے احکام کیا ہیں، اور قربانی کے احکام کہاں ملیں گے ہمیں. ڈھونڈو کتابیں، آپ لے جاؤ ساری کتابیں، دیکھتے ہیں کون لے کر آتا ہے. میں لے کر آتا ہوں بھائی سی دیور، دیکھیں کون لے کر آتا ہے جلدی ایسی کتاب جس میں سارے احکام موجود ہیں. اس میں فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ قربانی کا بڑا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، اس لیے خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہو سکتا ہے کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے گن نہیں سکتا، بس سوچو تو کہ کتنی نیکیاں ہوں۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کی لالچ سے قربانی کر دینی چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے مل سکیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مالدار اور اگر امیر بنایا ہے تمہیں تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتے دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے، ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی بیویوں کی طرف سے، آپ کے اپنے پیر کی وغیرہ کی طرف سے بھی کر دے، اور نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو قربانی واجب ہے جس کے پاس مال و دولت سب کچھ ہے۔ قربانی واجب ہوتے ہوئے اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا، اور گناہ وہ الگ رہا۔ اب مسائل میں جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹاوے، اب یہ عورتوں مردوں کو جو ہمارا آ رہا ہے مسئلہ، اس کے مسئلہ کم سے کم ایک بار کان میں تو ڈال لو نا، یہ مسائل ہیں۔ قربانی کا جانور کیسے لٹاؤ؟ قبلہ رخ اس کا منہ کدھر ہونا چاہیے لٹاتے وقت؟ قبلہ رخ، ظاہر وہ ایک کروٹ لٹائے گا اور پھر سر کو ایسے کر دے گا کہ وہ اس کا منہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اور پھر یہ دعا پڑھو، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت انا من المسلمین اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلوۃ والسلام۔ اگر یہ دعا نہ بھی پڑھی جائے تو بھی قربانی ہو جائے گی، ذبح صحیح ہو جائے گا، لیکن دعا پڑھنے اگر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت اکثر ہوش نہیں رہتا کیونکہ وہ قصاب آتے ہیں، وہ جلدی جلدی کراتے ہیں، کچھ اپنی بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اب ذبح چلا ہے، وہ چوری چلانی ہے، تو اس میں اگر دعا رہ جائے کوئی حرج نہیں۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور صدقہ فطر کیسے واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی کا سارا زیور، سونا، چاندی، پیسہ، یا کسی کو قرض دیا ہے وہ پیسہ، اور اپنا غیر ضروری سامان، بڑا استعمال ہی نہیں ہوتا، اور مسائل اور مزید دیکھ لو اس میں بحثی زیور میں، ان سب کی قیمت اگر 52 تولے چاندی سے بڑھ گئی تو قربانی واجب ہو گئی۔ جو آج اتنا نہیں کتنا 50-60 ہزار روپے ہی ہوتا ہوگا، اتنا حساب لگا لے کسی عالم دین سے، کسی جگہ سے پوچھ لے اچھی طرح سے کہ نصاب کتنا ہے، کتنے قربانی اپنی چیزوں کا حساب لگائے۔ اب بعض لوگ گھر میں ٹیلی ویژن رکھتے ہیں، ٹیلی ویژن غیر ضروری چیز ہے، تو وہ خود ہی 60-70 ہزار روپے کا رکھا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس لاکھوں کا رکھا ہوا ہے، یا ایک موبائل کی جگہ دو دو تین تین موبائل لے کے چل رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو صاحب نصاب نہیں ہیں، تو یہ موبائل کیا ضروری ہے؟ ایک تو خرچ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے چار سو موبائل کی۔ اور نمبر دو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک، دیکھو تکبیر چلتی ہے 13 تاریخ کی اثر تک، لیکن قربانی کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے؟ 10ویں تاریخ سے لے کر صبح 7 سے، بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت، لیکن عید کی نماز سے پہلے شہروں میں قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان قربانی کے 3 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن بقرعید کا دن ہے، یعنی 10 ذوالحج کا، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں. جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کریں. البتہ اگر کوئی کسی دیہات اور گاؤں میں رہتی ہو جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو وہاں صبح صادق کے بعد سے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لو یہ بتا رہا تھا. لیکن تاریخ جو ہے 10 ذوالحج کی تو مغرب سے ہی شروع ہو جائے گی, لیکن یہ نہیں کہ تم قربانی شروع کر دو. دیہات میں ہی نہیں کر سکتے, صبح صادق کا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر شہر ہے تو عید کی نماز کے پڑھنے کے لوگ پڑھ چکے ہیں, اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اگر کوئی شہر کا رہنے والا ہے وہ اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے بھی درست ہو جاتی ہے, اگرچہ خود وہ شخص جو ہے وہ شہر میں موجود ہے. اور جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا, ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لیں. یعنی دیہات قریب میں ہے تو ایڈوانس تم یہ کرو, اس سے پہلے جانور بھجوا دو اور تم واپس آؤ تو قربانی کا جانور کرے جی سب تیار ملے تم. تو اس میں ایک طریقہ, دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء فقہا کا کام ہے, یہ مسائل ہمیں بتانا, ہمارا کام ان کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن فقہا کا کمال دیکھیے, کیسی کیسی چیزوں کو انہوں نے نکالا ہے جو ہم آپ نکال نہیں سکتے. آپ لے کے بیٹھ جائیے قرآن و حدیث, نکال کے دکھا دیجیے. 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے. جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی نہیں ہو سکتی, ختم ہو گئے دن. 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے چھری چل جانی چاہیے. 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے, چاہے دن میں چاہے رات میں. رات میں بھی قربانی جائز ہے بالکل, لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں, شاید اندھیرے میں کوئی رگ نہ کٹے. اور 10ویں اور 11ویں اور 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی مسافر تھا وہ گھر پہنچ گیا, یا کہیں بھی وہ گیا اور وہاں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو بھی وہ مسافر اب نہیں رہا, یا گھر واپس پہنچ جائے یا 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مسافر نہیں رہا, تو اب قربانی کرنا اس پر واجب ہو گیا. اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں تھا پہلے تو قربانی واجب نہیں تھی, لیکن 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال آ گیا تو اب قربانی واجب ہو گئی, اس میں فوراً بھاگنا چاہیے اور قربانی کا انتظام کرنا چاہیے. اچھا, اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے. اگر خود ذبح کرنا نہ جانتی ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لیں, لیکن عورتوں کے لیے بھی یہی ہے, اگر ہو سکے تو خود کرو. اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہو جانا بہتر ہے. اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو بھی کچھ حرج نہیں ہے, سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو چلو مجبوری ہو گئی. لیکن آج کل تو اب پردہ ہی نہیں, عورتیں ہی بے پردہ ہو گئی. یاد رکھو, بقرعید کے روز بے پردگی کرو گی تو تم کو بہت سخت گناہ ہوگا, کچھ اس طرح کی قربانی قبول نہیں ہوتی. انما یتقبل اللہ من المتقین, تمہاری قربانی ہو رہی ہو تم بے حیائی سے قصاب کے سامنے بے حیا پردہ چھوڑ کے کھڑی ہوئی ہو, تمہاری قربانی قبول ہوگی. پھر یہ آیت کس مقصد کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں ہے یہ؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تقویٰ کے یہ کتنی خلاف بات اور کتنی حیا کے خلاف بات ہے. اور آج کل یہی سب ہو رہا ہے. پردہ تو سب سے ضروری چیز ہے, چاہے قصاب کے قربانی نظر نہ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں, قربانی کسی کو وکیل بنا دیا وہ قربانی کر دے. قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا جو ابھی آئی وہ ضروری نہیں. اگر بس دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتی ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا, فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی. لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہتر ہے. نیت دل میں تو ضرور ہونی چاہیے کہ میں قربانی اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے تقرب کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب نصیب ہو جائے. قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے ہر شخص کو, بالغ شخص کو, اور اولاد کی طرف سے واجب نہیں. صدقۃ الفطر اولاد کی طرف سے واجب ہو جاتا ہے, یہ نہیں واجب, یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں. اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں, نہ اپنے مال میں سے واجب ہوگی نہ اس کے مال میں سے. لیکن اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی نابالغ کی طرف سے تو وہ قربانی نفل ہو گئی. لیکن ایسی صورت میں وہ اپنے مال سے کرے, بچے کے مال سے نہ کرے, کیونکہ اس کے مال پہ تمہیں اختیار نہیں. وہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے مال کو کوئی خرچ کر نہیں سکتا. بکری بکرا, بھیڑ دمبا, گائے بیل, بھینس بھینسا, اونٹ اونٹنی، اتنے جانور کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں. بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ اونٹنی، دس جانور ہیں، دس جانور ہیں. اور ہر ایک نسل میں اصل میں تو پانچ جانور ہیں، پانچ کے مذکر اور مؤنث مل کے دس ہوئے. گائے، بھینس، اونٹ میں یہ تین جانوروں میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو. اب وہ شیئر ہو رہا ہے، شیئر میں کہتے ہیں کہ سات سات حصوں کی 70,000 کی گائے مثلاً، دیکھا تھا یار 8,000 کا میرا حصہ دے دو، 2,000 کسی اور کو دے دینا، یہ نہیں جائے، سب کی قربانی خراب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو. بیٹے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، بیٹے بیٹی کا، لیکن کوئی اور نیت نہ ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، یار کیا کہیں گے لوگ کہ قربانی نہیں کی، کوئی گوشت ہی نہیں ہے، چلو ہم بھی لے دیتے ہیں حصہ. اس سے ہوگا یہ کہ تمہارا تو قربانی درست نہیں ہوگی، پوری گاہی ختم ہو جائے گی. اگر گائے میں سات آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسے پانچ آدمی شریک ہوئے یا چھ آدمی شریک ہوئے، اور کسی کا حصہ سات سے کم نہیں، ساتویں حصے سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے. لیکن اگر آٹھ شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی. لیکن قربانی کے لیے گائے خریدتے وقت ضروری نہیں کہ سب حصے دار موجود ہوں یا سب کے نام موجود ہوں. قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی گائے میں شریک کر لیں گے، اور پھر مل جل کے سات حصوں کی قربانی کریں گے، اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے. قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے اور دوسرا ملا، تو اگر امیر آدمی ہے یعنی مال والا ہے تو اس پر ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے. اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو اس کو دو جانوروں کی قربانی واجب ہو گئی. یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن فقہ کتنی کیڑی چیز ہے اور کیوں ہے اس کی وجہ ہے، لیکن میں وجہ میں نہیں جاتا، وہ تو فقہ کو پتا ہے، لیکن ہمیں تو حکم پہ عمل کرنا ہے. اچھا، اگر سات آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے بانٹنا جائز نہیں، خوب ٹھیک ٹھیک کر تول تول کر بانٹنا پڑے گا گوشت کو. اگر کوئی حصہ زیادہ کم رہے گا تو سود ہو جائے گا، سود کا گناہ ہوگا، اس لیے اس میں احتیاط. بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، اور گائے دو برس سے کم کی درست نہیں، پورے دو سال ہو جانے چاہیے. لیکن اگر دمبا یا بھیڑ اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور سال بھر والے دمبوں میں چھوڑ دو تو کچھ فرق نہ معلوم ہو، تو ایسے وقت میں چھ مہینے کا دمبا اور بھیڑ کی قربانی بھی درست ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، دیکھنے میں لگ رہا ہے چھوٹا، تو پھر سال بھر کا ہونا چاہیے. جو جانور لنگڑا ہو، تین پاؤں سے چلتا ہے، ایک پاؤں رکھ ہی نہیں پاتا، اس کی قربانی درست نہیں. جس جانور کی سینگ بالکل ہی جڑ سے اکھڑ چکی ہے، اس کی قربانی درست نہیں. بالکل ہی مریض جانور ہے، ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں. جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں. کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں، تو اس کی قربانی درست ہے. جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں. پیدائشی کان نہیں، اگر کان تو ہیں لیکن ذرا سے چھوٹے سے ہیں، تو قربانی درست ہے. جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں تھے یا سینگ تھے تو ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں. اگر جانور قربانی کے خرید لیا، پھر وہ اندھا ہو گیا یا کوئی ایسی خرابی اس میں پیدا ہو گئی، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے. اور قربانی کا گوشت خود کھائے یا اپنے رشتے ناطے کے لوگوں کو دے دے یا فقیروں محتاجوں کو خیرات کر دے، سب ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ کم سے کم ایک تہائی خیرات کرے، اور خیرات میں ایک تہائی سے کمی نہ کرے. لیکن کسی نے اگر تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں. اور قربانی کی کھال یا تو خیرات کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کرے، اس کا پیسہ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں. اور جن کو زکات کا پیسہ دینا درست ہے، انہیں کو قربانی کا پیسہ دینا درست ہے. اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لوگ اس میں مصرف بدل دیتے ہیں.
یہ قربانی کے کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں ہے. خیرات نہ غریب کا حق ہے, مسکین کا حق. اگر کھال کو اپنے کام میں لے آئے, جیسے کچھ اس سے بنوا لے, مشک یا ڈول یا جوتا یا جان نماز, تو یہ بھی درست ہے. مگر قربانی کی کھال کو یا گوشت کو اجرت میں نہ دے. اور قربانی کی جو رسی ہے اور جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں سب خیرات کر, سب خیرات, اس میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. کسی پر قربانی واجب نہیں تھی, لیکن اب اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس کی اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی. تو یہ مسائل ہیں, بحثی جیون میں پڑھ لیجئے, وقت کم ہے. لیکن ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے ذبح کرنے کا, اس میں غلطی ہو جاتی ہے. اور جانور ممکن ہے بجائے آپ کو حلال گوشت کی قربانی میں ہی آپ کو مردار جانور مل جائے, یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مجھ کو چونکہ تجربہ ہو چکا ہے. بحثی جیون میں مسائل پڑھ لیجئے. ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلے کی طرف کر کے تیز سوری لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے کو کاٹے یہاں تک کہ چار رگیں کٹ جائیں. ایک نرخرا جس سے سانس لیتا ہے, دوسری وہ رگ جس سے دانا پانی جاتا ہے, ایک جگہ دانا پانی جاتا ہے وہ کٹنا ضروری ہے, اور دو شہ رگیں جو نرخرا کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں جو خون کو پہنچا رہی ہیں اور لے جا رہی ہیں. چار رگوں کا کٹنا چاہیے. اگر ان چار میں سے تین کٹیں تب بھی ذبح درست ہے, اس میں کھانا حلال ہے. اگر دو ہی رہ گئیں, دو ہی کٹیں, تین نہیں کٹیں, تو جانور مردار ہوں, یاد رکھو اچھی طرح سے. اور آج کل انار ہی بالکل قصاب آ جاتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے, اور آپ نے ان کو کہہ دیا وہ جانتے تک نہیں ہے. ایک جگہ تو میں نے ذبح کیا اور جناب اس نے کیا کیا کہ وہ جانور تڑپ رہا تھا اور اس نے کیا کیا, اس کو ہڈی گردن کی توڑ دی, اس سے وہ مر گیا. جانور تو اس طرح سے تو مردار ہو جائے گا, اور پتہ نہیں اس نے رگیں کٹیں کہ نہیں کٹیں, یہ بھی پتہ نہیں چل سکا. ذبح کے وقت اگر بسم اللہ قصدن نہیں کہے کوئی تو وہ جانور مردار ہے, اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر بھول جائے تو قربانی صحیح ہو گئی. اور کن چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے اور منع ہے کہ اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح سے جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھینچنا, ہاتھ پاؤں توڑنا, کاٹنا, ان چاروں رگوں کے کٹ جانے کے بعد بھی گلے کو کاٹے جانا, یہ سب مکروہ ہے. ذبح کرنے میں اگر گلا بالکل ہی کٹ گیا تو اس کا کھانا تو درست ہے, لیکن یہ عمل مکروہ ہے. اتنا زیادہ نہیں کاٹنا چاہیے کہ گردن ہی الگ ہو جائے. اور مسلمان کا ذبح کرنا بہرحال درست ہے, چاہے عورت ذبح کرے یا مرد, اور چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک. ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے, اور کافر کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے. اور بس اتنے مسائل آج کافی ہیں, وقت تو آپ لوگ بھینسی زیور میں بغور پڑھ لیں, کیونکہ یہی تعظیم شاعر ہے, یہ جس کو میں بتانا چاہ رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس خاص واعظ میں, کہ امت کے کسی واعظ میں آخر میں مسائل نہیں ملیں گے, اس میں مسائل جو انہوں نے بیان فرمائے, وہ مسائل ہم نے بسم کتاب میں جو چھپ کے آپ کو بھیجی گئی ہے اس میں موجود ہیں. ان میں بعض ایسے مسائل ہیں جو عام طور سے ملتے نہیں ہیں, تو اس کو پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.